گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج جو سلسلہ ہے، بالخصوص ہم آپ کی کالز اور آپ کی جانب سے جو ویڈیو سوالات ہمیں موصول ہوئے، انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، ابتداء ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی، پہلی کال چلائیے۔
میرا دارالافتاء سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے تو کیا وہ منافق ہو جاتا ہے؟
جی حضور، 3 جمعہ چھوڑنے کا جو حکم ہے، ہم نے اس طرح بھی سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے، منافق کا بھی کال ہے، بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، حکم شرعی کیا ہے اس کے حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے حوالے سے احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ جو 3 جمعے کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر سے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، تو اللہ تبارک تعالی جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس نے، ایسا شخص جس نے 3 جمعے کو بغیر عذر کی وجہ سے چھوڑا، تو اس نے جو ہے اسلام کو اپنے پیٹ پیچھے پھینک دیا،
یعنی اہمیت نہیں دی اس
کو۔ جی، اور ایسے شخص کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اس کو منافقین میں لکھ دیا جائے گا، اور ایک حدیث پاک میں ایسے شخص کو منافق قرار دیا گیا۔ تو اس طرح کی وعیدات آئی ہیں کہ جو جمعہ جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں سستی کی وجہ سے۔ جو انہوں نے سوال کیا اس کے مطابق وہ حدیث میں آیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آیا جمعہ چھوڑنے والا جو 3 جمعے کو چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے، تو کیا وہ کافر ہوگا؟ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی جمعے کی فرضیت کا اگر انکار کرتا ہے پھر تو وہ کافر، جمعہ چونکہ فرض ہے، اگر فرضیت کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔
فرض نہیں مانتا، ضروری نہیں ہے۔
جی
ٹھیک ہے،
تو فرضیت کا تو اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ فرض ہے، لیکن بغیر کسی عذر سے سستی کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سخت گناہگار ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، پرہیز کرنا چاہیے ہر جمعہ، بلکہ ہر 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ اسلامی بھائی غور فرمائے، حکم شرعی تو مفتی صاحب نے بیان کیا، لیکن احادیث کریمہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز شاید نہیں پڑھتے ہیں، عام طور پر جو کام کاج والے ہیں، کاریگر ٹائپ کے جو حضرات ہوتے ہیں، مکینک، یعنی اس طرح کی فیلڈ سے وابستہ ہے، تو وہ بظاہر یہ نظر آتا ہے، جیسے ہم خود کام کروا رہے ہیں ان سے اور جمعے کی نماز کا وقت ہوا، ہم تو جمعہ پڑھنے چلے گئے، لیکن وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور عام طور پر ایک علاقے میں جو جمعہ کی نماز کے اوقات ہوتے ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں، 10-15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو لگتا نہیں کہ شاید وہ جمعہ پڑھتے ہوں۔ تو ایسے اسلامی بھائی غور فرمائیے، اور جمعہ کی نماز بلکہ پانچوں نمازیں جو کہ فرض ہیں روزانہ، وہ بھی ادا فرمائیے۔ حضور قضا بھی ہوتی ہے جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا آج تک، وہ قضائیں کریں گے نمازیں؟
بالکل قضا ہوگی،
ٹھیک ہے۔
اور اب جو جمعہ جس نے نہیں پڑھا، معاذ اللہ چھوڑ دیا کسی وجہ سے، قضا ہوگی، تو اب اس کی جگہ جو ہے وہ ظہر کی نماز، یعنی چار فرض جو ہے ظہر کے، وہ قضا کرے گا،
یہ کرے گا جو بھی، جنہوں نے جتنے بھی جمعے چھوڑے ہیں۔ جی ایک اور کال چلاتے ہیں، سنائیے۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نماز میں پہلی رکعت میں اگر کوئی شخص پہلے چھوٹی سورت پڑھ لے، پھر دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھے، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو پھر بارہ شریف میں جو وتر میں پہلے سورہ نصر، سورہ لہو اور سورہ اخلاص کا کہا گیا ہے، پھر اس کا کیا حکم ہے؟
جی حضور، پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھی اور پھر بڑی میں دوسری میں بڑی، تو کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے تو پھر یہ جو وتر کے بارے میں جو حکم ہے، اس کا کیا ہے؟
دیکھیں، فرائض وغیرہ میں تو بہتر یہی ہے کہ پہلی رکعت میں، پہلی رکعت جو ہے وہ دوسری رکعت سے طویل ہو،
فرائض میں،
فرائض ٹھیک ہے۔ اور سنن اور نوافل میں یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں برابر برابر کی صورت پڑھی جائے۔ اب مثال دے کے اس کو سمجھاتا ہوں، فرق کس کو کہیں گے؟ ویسے حکم تو یہ ہے کہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے طویل کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی، اب دوسری رکعت میں بڑی صورت پڑھی، اگر تو بہت زیادہ فرق ہے، تو بہت زیادہ فرق سے مراد فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان کی دونوں صورتوں کی آیتیں برابر ہیں تو تین آیات اگر زیادہ ہوں گی تو یہ واضح فرق ہوگا،
واضح فرق کہلائے گا،
اور اس صورت میں یہ کراہت تنزیہ یعنی مکروہ تنزیہ ہوگا۔ ایک دو آیتیں بڑی ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ وتر میں پہلی رکعت میں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، دوسری رکعت میں سورہ لہب، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ تو سورہ لہب جو ہے وہ سورہ نصر سے بڑی ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے۔ سورہ نصر کی تین آیتیں ہیں تو اس کی پانچ آیتیں ہیں، سورہ لہب کی تو دو آیتیں ہیں، ایک دو آیتوں میں
لگتی بھی برابر ہی ہیں الفاظ وغیرہ۔
اور اگر تو آیتیں بڑی بڑی ہوں تو پھر حروف کی تعداد کا اعتبار کیا جائے گا، جیسے بعضوں کا دونوں صورتیں آیتیں تو برابر برابر ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں الم نشرح پڑی، اس میں بھی آٹھ آیات ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ بینہ لم یکن الذین، یہ والی سورت پڑی، اس میں بھی آٹھ ہیں، لیکن سورہ بینہ کی جو آیات ہیں یہ بڑی بڑی ہیں،
مقدار کے حساب سے زیادہ،
مقدار کے حروف کے اعتبار سے زیادہ ہیں، تو یہ واضح فرق ہے، تو اس صورت میں مکروہ ہوگا۔ اگر ایک دو آیتیں زیادہ ہیں، جیسے وتر میں سورہ پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑی، دوسری میں سورہ لہب پڑی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ یہ ایک اور کال سنائیے۔
ہمارا سوال ہے کہ یہ تحیت المسجد جمعے والے دن جیسے یہ جا کے پہنچے پڑھ سکتے ہیں، یہ فجر میں سنتو جماعت سے پہلے، کیا طریقہ ہے اس کا؟
جی تحیت المسجد یہ ہوتی کیا ہے پہلے یہ بھی بتائیے، اور اس کا طریقہ ارشاد فرمائیے۔
دیکھیں، تحیت المسجد کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھے، تو یہ تحیت المسجد کہلاتا ہے۔ اور تحیت المسجد اس کے لیے ہے کہ جو ویسی مسجد میں گیا ہے کسی اور کام کے لیے،
ٹھیک ہے،
درس و تدریس وغیرہ کے لیے گیا ہے، اگر تو وہ نماز کے لیے ہی گیا ہے، یعنی وہاں جا کے جماعت سے ہی نماز پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہاں جو نماز پڑھے گا تو وہ اس کی تحیت الوضو بھی ہو جائے گی۔ اب جیسے انہوں نے فجر کی اور جمعے کی مثال دی، تو فجر میں آتے ہیں تو مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں، یا سنتیں گھر سے بھی پڑھ کر آئے تو فرائض مسجد میں ادا کر رہے ہیں، تو تحیت المسجد ان کی ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔
اسی طرح جمعہ میں، تو اگر ایسے وقت میں آیا کہ مکروہ وقت ہو تو اس میں تو نہیں پڑھ سکتا، بلکہ فقہ کرام نے یہ فرمایا کہ اس دوران جو تسبیح تحلیل تسبیحات وغیرہ پڑھ لے تو یہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔
اب جمعہ میں وہ آیا، اگر تو ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے،
ظہر سے پہلے جو مکروہ وقت جس کو عام زوال کا ٹائم کہتی ہے وہ ہے، تو پھر تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر دو رکعت نفل تحیت المسجد کی نیت سے پڑھتے ہیں تو تحیت المسجد ان کی ہو جائے گی،
خطبے سے پہلے پڑھیں گے،
جی خطبے سے پہلے پہلے پڑھنا.
اچھا یہ جمعے کی نماز کے لیے آیا تو یہ جمعے کی نماز تحیت المسجد نہیں کہلائی؟
اگر تو زیادہ تاخیر ہے,
کافی لمبا
بیان ہوگا پھر جا کر وہ ہوگا, تو اس طور پہ وہ اگر وقت شروع ہو چکا ہے ظہر کا
ٹھیک ہے
تو وہ پڑھ سکتا ہے,
ورنہ عام نمازوں میں تو اذان کے بعد آیا دس منٹ بعد جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر
اس صورت میں آیا وہ اسی لیے ہے, تو اس صورت میں وہی اس کے قائم مقام ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں. عمرہ ادا کرنے والا نماز قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا؟
اب عمرے پہ جانے والے کو دیکھا جائے گا کتنے دن کے لیے جا رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر تو 15-20 دن کے لیے جا رہا ہے یا مہینے کے لیے بھی جا رہا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن مکہ شریف اور مدینہ شریف میں رہنے کی ترتیب ایسی ہے کہ کسی ایک جگہ مکمل 15 دن نہیں رہ رہا, شروع میں 8-10 دن مکے رہا, پھر 8-10 دن مدینہ رہا, پھر مکہ شریف میں آ گیا, تو وہ مسافر ہی ہے. ہاں اگر مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں پورے 15 دن اگر وہ رہے گا, 15 دن رہنے کی نیت ہوگی, تو اس صورت میں وہاں پوری نماز پڑھے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, کسی ایک جگہ بھی پورے 15 دن نہیں ہو رہے, تو دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا.
یہ جو 30 دن کے 25 دن کے پیکیجز والے ان میں عموماً ایسا ہوتا ہوگا.
جی
عام طور پہ 15 دن والے تو وہ دونوں جگہ پر,
اب 15-20 دن کے لیے تو ایسے ہی ہوتا ہے تقریباً. اور مہینے والے کا بھی یہی ہے کہ اگر ان کی بھی ترتیب ایسی ہے کہ شروع میں مکے گئے 8-10 دن کے لیے, پھر 8 دن کے لیے مدینے گئے, پھر مکے آ گئے, تو کسی ایک جگہ جو ہے وہ 15 دن رہنے کی نیت نہ ہوئی, تو لہذا اس صورت میں وہ قصر پڑیں گے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے ہیں. پہلا ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
جمعے کی نماز کے وقت جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے, اس خطبے کے دوران لوگوں کے کندھے پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں, ویسا جانا کیسا ہے, کیا ہے یہ جائز ہے یا کیا ہے, اس کا جواب چاہیے.
جی خطبے کے دوران,
لیکن خطبے کے دوران تو چلنا بھی جائز نہیں ہوتا. اور حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا.
استغفراللہ.
تو اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو ارشاد فرمایا بیٹھ گیا, تو نے ایزا دی, یعنی تکلیف دی لوگوں کو. تو ہے یہ ناجائز. حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد میں آیا, خطبہ شروع ہو چکا ہے, تو جہاں ہے وہیں وہ بیٹھ جائے مسجد میں.
ٹھیک ہے.
مسجد کے اندر داخل ہو چکا ہے, خطبہ اب شروع ہو چکا ہے, تو اب چلنے کی اجازت نہیں ہے, آگے آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جہاں جگہ ملنی وہیں بیٹھ جائے, وہاں بیٹھ کر جو ہے خطبہ سنے. اور یہ جو گردنیں پھلانگنا ہے, یہ شریعت طور پہ جائز نہیں ہے. اور آپ نے سن لیا حدیث پاک میں اس کی وعید ہے.
اس میں بہتر یہ کہ جو پہلے آئے وہ آگے آگے بیٹھے, تاکہ لوگوں کو پیچھے آنے والے, اب سارے پیچھے بیٹھ جائیں گے تو پھر تکلیف بہت ہوگی, راستے بلاک ہو جاتے ہیں.
پھر بھی شرعی حکم تو یہ ہے, اگر ان کے لیے تو آگے آگے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے, اچھی بات ہے بیٹھے کے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. لیکن اگر بالفعل آگے اس کو جگہ نظر بھی آ رہی ہے
تب بھی وہ شروع,
پھر بھی وہ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے تو اب وہ آگے نہیں جا سکتا لوگوں کو پھلانگ کے.
ٹھیک
ہے. یہ شریعت طور پہ جائے.
سب سے بہتر یہ کہ بہت جلدی آیا جائے, نہ لیٹ آئے نہیں, امام صاحب کا بیان سنیں, ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اور جمعۃ المبارک کے فضائل, جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت, نماز جمعہ کی فضیلت, اور اس طرح کی بے شمار جو برکتیں ہیں جمعہ کے حوالے سے, اس کا کیا فیضان ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ اور انوکھا اس موضوع پر رسالہ فیضان جمعہ, یہ جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام, اس کے اندر الحمدللہ یہ رسالہ موجود ہے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز کی اس دن کی کتنی برکتیں ہیں, اور اس کے حوالے سے بھی کتنی ساری باتیں الحمدللہ عز و جل اس رسالے کے اندر, فیضان جمعہ کے اندر مذکور ہیں, لکھی گئی ہیں. اور یہ کتاب ہمیں نماز کے احکام جو کتاب ہے, اس کے اندر 12 رسائل الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس میں یکجا فرما دی ہیں نماز کے حوالے سے. ابھی جمعہ بھی ایک نماز ہے, جمعے کے دن کی بھی برکتیں ہیں, قضاء نمازوں کا طریقہ, مسافر کی نماز کا طریقہ, وضو کرنے کا طریقہ, غسل کا طریقہ, فاتحہ کا طریقہ, اس طرح کے بہت سارے رسائل الحمدللہ یہ نماز کے احکام نامی کتاب میں موجود ہیں. اور یہ مختلف زبانوں میں الحمدللہ ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے, اور ہم کم و بیش ہر سلسلے میں اس کتاب کی آپ کو ترغیب دلاتے ہیں. یہ کتاب ضرور بے ضرور حاصل کیجیے, انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا فیضان بھی ہمیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ سجدے میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟
سجدے میں سنتیں,
آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا
جی جی
نماز کے احکام میں, اس کے اندر تقریباً 18 سنتیں بیان ہوئی ہیں سجدے کی.
سجدے کی صرف 18 سنتیں.
جس میں یہ ہے کہ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے. سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا،
یہ بھی سنت.
سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا،
ٹھیک ہے.
سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا،
ٹھیک.
سجدے سے اٹھیں تو اس کا الٹ کرنا، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا. اور مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو جو ہے وہ کروٹوں سے اور رانے جو ہیں وہ پیٹ سے جدا ہوں،
یعنی ذرا کھل کر وہ،
جی جی
ٹھیک ہے.
اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا تو پہلا پڑھ رہا ذرا بازو کھول کے رکھے، اور کلائیاں زمین میں نہ بچھائے. مرد کے لیے
یہ
حصہ بالکل زمین میں بچھانا یہ مکروہ تحریم
ہے.
اور سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پہ لگانا، اس طرح کے 10 انگلیاں مڑ کر جو ہے وہ قبلہ روح ہو جائیں. یہ تقریباً جو ہے 18 سنتیں جو ہے نماز کے احکام میں بیان کی گئی ہیں بخاری شریف وغیرہ کے حوالے سے.
یعنی سجدہ وہی ہے جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، لیکن صرف یہ جو اور یہ کام بھی سارے کر رہے ہوتے ہیں،
جی جی،
صرف نیت کا حاضر ہونا اور پھر انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب.
اور بعض اوقات اس میں لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، جیسے کلائیوں کا بچھانا اور اس طرح کے معاملات، یا انگلیوں کا نہ لگانا سجدے میں. اب ایک انگلی کا پیٹ لگانا تو فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہو جائیں یہ سنت ہے.
ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور نماز کے احکام میں اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی ایک آڈیو کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے سفر کے دوران بیچ چوکے گی، اس پہ مجھے سونے کی انگوٹھیاں ایک ڈبی میں ملی تھی، تو وہ گاڑی سے رون دی جاتی، میں نے اس بنا پہ اٹھا لی اس کو، اور اٹھائے ہوئے مجھے مہینہ بھر ہو گیا. اب میں اس کا کیا کروں سونے کی انگوٹھیوں کا؟
جی حضرت، ایک ماہ ہو چکا ہے، سونے کی انگوٹھیاں مل چکی ہیں ان کو.
اب ظاہر ہے انہوں نے اس نیت سے ہی اٹھائی ہوگی کہ مالک تک جو ہے وہ پہنچائیں یا معلومات کریں، اپنی نیت سے تو اٹھانا جائز نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جس جگہ پر ان کو ملی ہے وہاں جا کے تشہیر کریں، معلومات کریں، اور جو بھی تشہیر کے ذرائع ہیں کسی بھی طرح سے اعلان وغیرہ کی صورت کریں. اگر کوئی بھی صورت نہیں آتی، کیونکہ قیمتی چیز ہے تو ظاہر ہے لوگ اس کو ڈھونڈیں گے، تلاش کرتے ہیں جس کے ہوتے ہیں، اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے جو بھی تشہیر ہو سکتی ہو جو ان کے لیے ممکن ہو وہ کریں. اور اگر اتنا عرصہ گزر جائے کہ اب ان کو یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک بھی اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا اور ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس سونے کی جو چیز انہیں ملی ہے وہ صدقہ کر دیں، یعنی کسی شریف فقیر کو دے دیں.
ٹھیک ہے، ایسی چیز تو لوگ ڈھونڈتے ہیں سونے کی، اگر انگوٹھیاں ہیں تو پھر تو اگر یہ قریب قریب اعلان کرے گا دکانداروں کو یا جو بھی مناسب جگہ بتائے گا تو امید ہے مالک مل جائے گا. کوئی ڈھونڈتا ہوگا اس راستے میں کہ کہاں پر یہ انگوٹھیاں گر گئی ہیں. ایک میسج میں سوال پوچھا گیا کہ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کریں گے؟
نماز میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی واجب بھولے سے رہ گیا، تو سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں، قعدہ آخرہ جس کو کہتے ہیں، التحیات پڑھ کے، بہتر تو یہ کہ پورا پڑھ لیں، یعنی درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، اور سیدھی طرف سلام پھیریں، ایک سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں، یہ بہتر طریقہ ہے.
ٹھیک ہے،
اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے کہ پہلے صرف التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر سیدھی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ پوری التحیات پڑھتا ہے تو یہ بھی درست ہے.
ٹھیک ہے. ویسے میں سوال پوچھا گیا کہ کیا عمرہ کرنے کے بعد اپنا سر خود حلق کر سکتے ہیں؟ حلق کروانا مہنگا پڑتا ہے، ایک بار حلق کروانے کے 7-8 ریال خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں، بہت خرچہ ہے، یہ کیا کریں؟
بالکل، جب احرام کھولنے کا وقت آ گیا، جب انہوں نے پورا عمرہ کر لیا، سعی وغیرہ کر لی، اب جو ہے حلق کروانا ہے یا تقصیر کروانی ہے، تو خود بھی حلق کروا سکتے ہیں. اگر حلق کرنا جانتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں، یہ لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں.
اپنا بھی کروا سکتے ہیں، دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں،
جبکہ احرام کی حالت میں ہیں خود بھی.
وہ وقت آ چکا ہے.
اچھا، وقت دونوں کا
آ چکا ہے، تو اس صورت میں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور مفتی صاحب ایک مشورہ میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ اس کی تائید یا جو بھی کریں، کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں، حج پر جانے کی سعادت ملتی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے دیگر کاموں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور خرید و فروخت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں آ کر حلق میں 5 ریال 8 ریال 10 ریال لگتے ہیں تو ہم بچت کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس پہ خرچ کرنا ثواب کہلائے گا کہ اگر ہم اس نیت سے، کیونکہ ایک آدمی اگر 15 دن کے لیے گیا تو کتنے عمرے کر لے گا؟
جی
8 10 اتنے، اور ٹوٹل کیا جائے تو 50-60 ریال بنیں گے، اور دوسری طرف ہم ہزاروں ریال کی خریداری بھی کرتے ہیں، کیا اس میں نیت بنا سکتا ہے انسان؟
دیکھیں واقعی دیکھیں ضرورت حاجت کو دیکھیں گے،
ٹھیک ہے وہ الگ،
اگر واقعی مجبور ہے الگ بات ہے
بالکل وہ تو،
اور لیکن اگر یہ اس کام کے لیے بھی حلق کے لیے بھی اگر پیسے دے رہے ہیں تو ثواب کا کام ہے، ظاہر ہے انہوں نے ایک جو ان پر واجب صورت تھی اب حلق کروانا بھی واجب ہے،
ٹھیک ہے
تو اس کی ادائیگی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے انہیں ثواب ملے گا،
اچھی نیت ہوگی باقاعدہ اس کے اعتبار سے تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی سنائیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پارٹنر جو کاروبار کرتے ہیں، ایک انویسٹر ہوتا ہے ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، کوئی پیسے لگاتا ہے 50-50% پر پارٹنر ہی کرتا ہے، تو جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ اس پیسے کا کچھ کسی کو ادھار پیسے دے سکتا ہے ان پیسے میں سے پرسنلی طور پہ، اور 100% یقین بھی وہ پیسے واپس مل جائیں گے، یا اپنے گھر کے کسی پرسنل استعمال میں لے لے پھر واپس ڈال دے، اس کا مسئلہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مداربت کے حوالے سے
دیکھیں ایسی صورت میں جس شخص کو پیسے دیے گئے ہیں کاروبار کے لیے وہ سب کاروبار میں ہی لگا سکتا ہے، اپنی ذات میں اس کو خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے امانت، تو لہذا بغیر اجازت اس طرح اپنی ذات پہ خرچ کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
اگر اجازت ہو تو بات الگ ہے، لیکن بغیر اجازت اس طرح خرچ نہیں کر سکتے،
جس مقصد کے لیے دیے اسی میں صرف کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اپنی ضروریات میں خرچ نہیں کر سکتے۔ جی ایک آڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیں۔
زید کے 4 بیٹے ہیں، اس نے ایک کو اپنی نوکری دی اور باقی 3 کو پیسے دیے، اب زید کا انتقال ہو گیا ہے، اب جس بیٹے کو نوکری دی بقیہ بھائی اس سے کھیت زمین نہیں دے رہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری میں حصہ دو، تم نے باپ کی نوکری لی ہے تو کیا ان کا نوکری میں حصہ بنے گا؟ مفتی صاحب اس کی رہنمائی فرما دے۔
نوکری سے مراد شاید ان کا کاروبار ہوگا، والد صاحب کا کاروبار ہے، ایک بیٹے کو کاروبار دے دیا بقیہ بیٹے کو پیسے دے دیے، اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں حالت صحت میں جو ہے کسی بیٹے کو اپنی کوئی چیز دے دی اور شرعی طور پہ قبضہ بھی کرا دیا، قبضہ بھی دے دیا، تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، اب وہی اس کا مالک ہے،
ٹھیک،
اب والد صاحب کے مرنے کے بعد جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہوگی، وہ وراثت میں نہیں آئے گی، اور اگر شرعی قبضہ نہ دیا ہو اس صورت میں والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے وراثت میں آتی ہے۔ تو اب ان کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ والد صاحب نے ایک کو جو ہے وہ کاروبار دے دیا، اگر وہی والی صورت شرعی قبضہ ہو چکا ہے تو دیگر بھائیوں کا مطالبہ کرنا غلط ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ تم جو ہے اس میں سے ہمیں حصہ دو، تو والد صاحب کی جائیداد ہے کھیت وغیرہ زمین وغیرہ اس میں سے تمہیں دیں گے، تو یہ ان کا کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور کسی کا حق دبانا ہے، اور اس بارے میں حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، فرمایا کہ جو کسی وارث کی میراث سے باغے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دیتا ہے، اور بھی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، لہذا ایسا ہرگز نہ کریں، اور ان کو مشورہ یہی ہے کہ دارالفتا اہل سنت میں رابطہ کر لیں تاکہ مکمل تفصیلات پتہ چل جائیں کہ کس طرح جو ہے والد صاحب نے کاروبار دیا تھا، شرعی قبضہ ہوا تھا یا نہیں تھا، تو ایک صحیح صورتحال واضح ہو جائے گی۔
یعنی یہ تو آپ نے جنرل بتایا، خاص ان کا مسئلہ ہے اس کے لیے ان کو رابطہ کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں جو وراثت سے ترکے سے متعلق رکھتے ہیں وہ کسی مفتی صاحب سے ہی پوچھنے چاہیے۔ دارالفتا اہل سنت الحمدللہ ملک بھر میں اس کے بڑے بڑے شہروں کے اندر شاخیں موجود ہیں، آپ وہاں رابطہ کر کے اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ کچھ میسیجز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نماز میں رونا بہت آتا ہے، نماز میں قرض داری کی وجہ سے روئیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ قرض کی وجہ سے رو رہا ہے اگر روتا ہے تو
دیکھیں توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہی ہونی چاہیے، کسی اور طرف جو ہے وہ دھیان نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اگر رونا آ گیا تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا۔
اچھا ایسی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا، آواز کے ساتھ روئے گا تو
دیگر احکام ہوں گے،
ٹھیک ہے،
لیکن اب ظاہر ہے یہ نماز میں خشوع خضوع کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ اپنے کسی جیسے قرض وغیرہ کی وجہ سے رو رہا ہے، تو توجہ نماز کی طرف ہی رکھے، اس طرف دھیان نہ جائے.
ٹھیک ہے، ایک ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ کیکڑا کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ.
جی، کیکڑے کے حوالے سے پوچھا، کیکڑا کھایا جاتا ہے، کھانا حلال ہے؟
کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک.
اچھا،
پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور جو ہے وہ
پانی
حلال
میں
ہے.
جتنے بھی جانور
ان میں سے صرف جو مچھلی ہے،
ٹھیک ہے،
جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ کھانا جائز ہے.
ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ کھانا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کیکڑا بھی کھانا جائز نہیں، حرام ہے.
ٹھیک ہے، اب مچھلی یعنی وہ ٹیکنیکلی مچھلی وہ کہلاتے ہو، مچھلی کہہ سکتے ہیں اس کو؟
ہاں، اس کو مچھلی جیسے جس کے بارے میں اختلاف ہو، جیسے جھینگا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
اب جھینگے کے بارے میں مچھلی ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، اگرچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق مچھلی ہی ہے.
ٹھیک ہے،
تو مچھلی جنہوں نے مچھلی کہا انہوں نے کہا یہ حلال ہے، جنہوں نے کہا مچھلی نہیں بظاہر ایک کیڑا ہی ہے.
ٹھیک ہے،
تو انہوں نے اس کو
جو مچھلی ہے وہ حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور
کوئی بھی جانور ہوں گے اس کا کھانا
یعنی جو پانی میں جو پانی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی، ایک اور آڈیو کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جو سنائیے.
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تشہد میں اشہد ان لا الہ پر جو انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا شرعی حکم کیا؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کبھی نہ اٹھائے مطلب یہ جو تو اس سے کچھ نماز پہ فرق پڑتا ہے، یا کبھی اٹھا لی کبھی نہ اٹھا لی تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر.
آمین آمین. جی حضور،
تشہد میں جو انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ انگلی اٹھانا سنت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو اس موقع پر انگلی مبارک اٹھائی تھی. البتہ اس کے سنت موقعہ ہونے کا تو کہیں نہیں پڑا، البتہ سنت ہے، اور اگر کسی نے نہ بھی اٹھائی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی.
نماز ہو
اس کا صحیح طریقہ ہلائی جائے گی یا ایک جگہ
نہیں؟ صحیح طریقہ جو یہی ہے جو فقہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اشہد اللہ لا پہ جب پہنچے تو انگلیوں کا حلقہ بنا کے انگلی اٹھا لے، اور اللہ لا پہ گرا دے اور پوری انگلیاں کھول دے، بالکل ہاتھ سیدھا کر دے. تو یہ صحیح طریقہ.
ٹھیک ہے. جمعہ مبارک کا ایس ایم ایس یا واٹس ایپ چلانا کیسا ہے؟ جمعہ والے دن لوگ صبح سویرے چلاتے ہیں، اس طرح کے
جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
کوئی حرج نہیں ہے. جمعہ کے خطبہ کے دوران سنت پڑھنا کیسا؟ خطبہ شروع ہو چکا ہے.
خطبہ شروع ہو چکا ہے تو اب سنتیں نہیں پڑھ سکتے،
اور پہلے سے جاری ہے تو کب شروع کرنی چاہیے؟
اس صورت میں اگر خطبے سے پہلے جاری کی ہیں تو اپنی سنتیں کمپلیٹ کر لے، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے یا اپنی جگہ پر آ جائے تو اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے،
کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سوائے وہ شخص جو صاحب ترتیب ہو، اس کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہو تو اس کو قضا کرنے کی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے،
باقی جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے. کیا پانچوں نمازوں میں سورت فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ ہوں احد سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟
جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اور صورتیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
اور اگر مجبوری ہے ایک ہی صورت آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں،
پڑھ سکتے ہیں.
جی
اچھا، ایک ہی نماز میں اگر چاروں رکعتوں میں پڑھی تب بھی؟
اگر ایک ہی آتی تو پھر تو کوئی حرج نہیں، اگر اور بھی صورتیں آتی ہیں تو فرضوں میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک صورت کی تکرار یہ مکروہ ہے.
ٹھیک ہے،
پسندیدہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. کیا ہم گھر میں برڈس یعنی پرندے رکھ سکتے ہیں؟ رکھنے کی اجازت ہے اس کی؟
جی رکھنے کی اجازت ہے، ان کو پالنا بھی جائز ہے، ان کا کاروبار بھی جائز ہے، البتہ یہ ہے کہ ان کی خوب دیکھ بھال رکھیں، کھانے پینے کا اہتمام رکھیں، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، تو اس طرح جو ہے انہیں پال سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، ایک اور ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں پھر ویڈیو سوال لیں گے. کیا ختم قادریہ عورتوں کے لیے پڑھنا جائز؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اور 11 عورتیں مل کر پڑھ سکتی ہیں یا صرف ایک پڑھے؟ کیا طریقہ کار ہے؟
بالکل پڑھنا جائز ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، مشترکہ بھی پڑھ سکتی ہیں.
ٹھیک ہے،
پردے کی رعایت کے ساتھ، کوئی حرج نہیں.
ختم قادریہ کیا ہوتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کے کیا الفاظ ہیں، کیا برکت ہیں؟ الحمدللہ میر علی سنت کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنج سورے تو بہت سارے ملتے ہیں لیکن یہ انوکھا پنج سورہ ہے. اس میں نہ صرف صورتیں درج ہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے نوافل کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، اور بہت سارے معلوماتی مدنی پھول بھی الحمدللہ اس مدنی پنسورے کا حصہ ہیں. یہ کتاب بھی جس طرح نماز کے احکام کا مدنی مشورہ عرض کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کتاب کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ کتاب بھی ہر گھر کا حصہ ہونا چاہیے، مدنی پنج سورہ، انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس مدنی پنج سورے میں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، بہت ساری جو نوافل ہوتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ، تہجد پڑھنے کا طریقہ، وابین پڑھنے کا طریقہ، اسی طرح بہت سارے جو ختم ہیں، ختم قادریہ وغیرہ ہو گیا، ختم غوثیہ، یہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ مدنی پنج سورے کا حصہ ہیں، آپ اس کو حاصل کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے.
میرا مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ کیا معذور شخص امامت کر سکتا ہے؟
جی حضور، معذور شخص امامت کر سکتے ہیں.
دیکھیں، انہوں نے معذور سے مراد شاید وہی لی ہوگی کہ جو ہاتھ پاؤں وغیرہ سے معذور ہو، تو اگر ان کی یہی مراد ہے کہ جو معذور ہے یا پاؤں سے لنگڑا کے چلتے ہیں، اس طرح کا کوئی عیب ہے، تو ان کی امامت جائز ہے.
ٹھیک،
جبکہ دیگر امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں اور کوئی مانے امامت کی چیز نہ ہو تو ان کی امامت جائز ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اگر ان سے افضل صاحب علم کوئی امام ہو تو ان کی امامت بہتر نہیں ہے، ناجائز پھر بھی نہیں، اور اگر یہی صاحب علم ہو تو ان کی امامت ہی افضل ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. یہ تو تھا جسمانی معذور.
صحیح.
اور ایک ہوتا ہے شرعی معذور. شرعی معذور اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے اس کا وضو قائم نہ رہتا ہو.
ٹھیک ہے.
قطرے یا ریح وغیرہ کا کوئی ایسا مرض ہو
اس کو،
کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کا وضو قائم رہتا ہی نہیں ہے، پورا وقت نماز کا انہوں نے دیکھ لیا، یعنی شرعی معذور کے احکام جس پر آ جاتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ غیر معذور جن کو ایسا عذر نہیں ہے ان کی امامت نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، جو صحیح تندرست لوگ ہیں ان کی امامت
نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے.
میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے، میرا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جو ابھی فوت ہو گئے، جب اس کے میں دوسرے بچے کو کپڑے پہنا سکتا ہوں؟
ہاں جی، 6 ماہ کا بچہ فوت ہو گیا، اس کے کپڑے دوسرے بچے کو، اور اگر فوت نہیں بھی ہوا زندہ بچہ ہے تو ایک بچے کے کپڑے دوسرے بچے کو.
دیکھیں، 6 ماہ کا بچہ فی الحال ان کے سوال پر ہی رہتے ہیں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. 6 ماہ کا بچہ فوت ہو گیا تو ظاہر ہے اگر اس کی ملکیت میں جو جو چیزیں بھی تھیں اب اس کے والدین کی ہیں.
ٹھیک،
ٹھیک ہے نا،
اس کی
وراثت ہی ہو گئی تو والدین اس کے مالک ہیں.
ٹھیک،
تو اس صورت میں وہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں.
لیکن یہ دونوں ماں باپ کو تقسیم کریں گے، یعنی
اگر ورثہ میں صرف والدین ہی ہیں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے والد کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا.
ٹھیک ہے،
والد اور والدہ ہیں تو دونوں ہی حصے دار ہوں گے، اور دونوں کی اجازت سے باہمی رضامندی سے جس کو چاہیں.
دیکھیں کپڑوں کی بات ہے نا، جیسے اب کئی چھوٹے بچوں کو لوگ سونے کی انگوٹھی یا اس طرح کے
بہت ساری
اچھی خاصی مالیت بھی کئی بچوں کی ہو سکتا ہے، ہوتی ہو.
جی جی،
تو وہ وراثت ہی کہلائے گی.
وراثت ہی کہلائے گی،
اور وہ اصولوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی.
جی،
تو یہ بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. شاید اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہوگی اور اس کو یعنی غور نہیں کیا جاتا ہوگا، تو والد کو بھی والدہ کو بھی جو بھی حصہ دار ہے اس کو حصہ دینا چاہیے. جی ایک اور سوال سنائیے.
میرے والد صاحب کے گھٹنے میں درد ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اطہارت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے، سارے رحمت فرما دیں.
جی والد صاحب کے حوالے سے شاید پوچھ رہے ہیں کہ اطہارت میں بیٹھتے ہیں تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے.
دیکھیں اگر بیٹھنے کے حوالے سے، دو زانوں بیٹھنے کے حوالے سے جو ہے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ نہیں پاتے، تو ایسی صورت میں انہیں اجازت ہے کہ نماز تو اسی طرح پڑھیں سجدہ وغیرہ کر کے، اور اتحیات میں اگر دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتے ہیں، پاؤں پھیلا کر، جس طرح آسانی ہو، لیکن نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہوگی.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
اور اگر سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے تو اگر قابل برداشت ہے تو ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھیں گے. اگر ناقابل برداشت ہے یا سجدے میں جانے کی وجہ سے ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، مرض ذہن کا بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو انہیں بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا ایک میسج پوچھا گیا کہ کیا مخصوص ایام میں اسلامی بہنیں سر پر مہندی لگا سکتی ہیں، اس کی اجازت؟
جی مہندی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اور کیا ان ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں وظیفے کے طور پر؟
جی پڑھ سکتی ہیں،
اس کی بھی اجازت ہے. قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت یہ منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک آڈیو سوال سنائیے.
محمد معاوض افتاری حکر سے عرض کر رہا ہوں، امام قریب سے اونچی آواز میں آمین کہنا کیسا اور ہلکی آواز میں آمین کیسا کہنا کیسا، براہ کرم عرض کر دیجیے.
جی آمین کیسے کہیں گے، اونچا یا ہلکا؟
سنت یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد والضالین کے بعد آمین کہا جاتا ہے، امام ہو یا مقتدی سب کے لیے سنت یہ ہے کہ آہستہ کہی جائے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, باقاعدہ سراغ موجود ہے ترمذی شریف وغیرہ میں, یہ روایت ہے کہ فقال آمین وخفض بها صوته, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی اور اس میں آواز اپنی پست رکھی,
باقاعدہ حدیث سے پاک
الفاظ, حدیث کے الفاظ ہیں. تو لہذا آمین کو احناف کے نزدیک جو ہے آمین جو ہے وہ آہستہ کہنا یہ سنت ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ایک اور کال سنائیے.
میں لاہور سے بات کروں, میرا نام صدیق ہے. میں سوال کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے, اور جو جمعہ کی تکبیر ہے اس کا بھی جواب دینا چاہیے.
ٹھیک ہے, اذان جمعہ کی اذان کا حکم.
دیکھیں جمعہ کی جو اذان ہے یعنی خطبے کے وقت جو دی جاتی ہے, امام تو جواب دے ہی سکتا ہے, جو مقتدی ہیں نمازی ہیں تو انہیں جواب نہیں دینا چاہیے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن اس میں اختلاف ہے, صاحبین نے اس کی اجازت دی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے فقہا نے فرمایا, سید اعلی حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ بہتر ہے نہ کہے, احوط یہی ہے, احتیاط یہی ہے کہ جواب نہ دیا جائے. لیکن اگر کوئی جواب دیتا بھی ہے اس قول پر عمل کرتے ہوئے تو اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے, اس پہ سختی نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارا سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. الحمدللہ آج ہم نے بہت سارے موضوعات پر, یعنی مختلف موضوعات پر شرعی رہنمائی حاصل کی, اور ہر طرح کے کم و بیش سوالات سلسلے میں آپ کی جانب سے موصول ہوئے, اور مفتی صاحب نے ان کے الحمدللہ جوابات عطا فرمائے. اسی طرح کے مزید سوالات کے جوابات سننا چاہیں, پڑھنا چاہیں, معلومات حاصل کرنا چاہیں, تو الحمدللہ عز و جل دار الافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن, موبائل اپلیکیشن بھی منظر عام پر آ چکی ہے. پلے اسٹور پر دعوت اسلامی ایپس میں جا کر آپ دار الافتاء اہل سنت اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے بہت سارے مدنی گلدستے کے جو آپ ہمارے سلسلے ملاحظہ فرماتے ہیں, اور پھر دار الافتاء اہل سنت کے جو تحریری فتاوی ہیں جو لکھی ہوئی حالت میں ہیں, وہ بھی الحمدللہ ہماری اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت ساری معلومات کے جو آپ دار الافتاء اہل سنت کے حوالے سے رکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, وہ بھی اس اپلیکیشن کا حصہ ہے. دار الافتاء اہل سنت کے جو فون نمبرز ہیں, ایڈریس ہیں, کہاں کہاں پر یہ شاخیں واقع ہیں, ساری کی ساری معلومات اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس اپلیکیشن کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے, خود بھی اس کو دیکھیے, اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے, خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.